پیر 5 دسمبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. اٹلی کے ریفرنڈم میں اسٹیبلشمنٹ مخالف 5-star الائنس جیتا, وزیر اعظم نے استعفی دیا. یورپ میں ہوا کا رخ کدھر کا ہے تجزیہ کار؟
یہ جو موو چلی ہے یہ کافی حد تک ڈینجرس ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے پلورلزم کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, امیگریشن کے لیے اور فیلو یورپینز کے لیے.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. اٹلی میں وزیر اعظم میٹیو رینٹسی کا آئین میں اصلاحات کا مجوزہ منصوبہ عوامی ریفرنڈم میں ناکام ہو گیا ہے, جس کے بعد انہوں نے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. اس منصوبے کے تحت وہ پارلیمان کے ایوان بالا کے اختیارات میں کمی, جبکہ مرکزی حکومت کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے. یورو زون کی مخالف سمجھی جانے والی حزب اختلاف کی جماعتیں اسے اپنی جیت کے طور پر دیکھ رہی ہیں. تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے.
ایک نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اس نتیجے کی مکمل ذمہ داری لیتے ہوئے اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں, تاہم اصلاحات کے مخالفین کو اب واضح تجاویز پیش کرنی ہوں گی. ریاستی براڈ کاسٹر آر اے آئی کے ایگزٹ پول کے مطابق اصلاحات کی حمایت میں 46.42% ووٹ ڈالے گئے, جبکہ ان کی مخالفت میں 58.54% ووٹ ڈالے گئے. وزیر اعظم میٹیو رینسٹی 2.5 سال تک اٹلی کے وزیر اعظم رہے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ صدر ان سے کہیں گے کہ وہ کم از کم آئندہ ماہ تک اپنی ذمہ داری نبھائیں, جب تک پارلیمان اس سال کا بجٹ منظور نہیں کر لیتی.
جنوب مشرقی بنگلہ دیش سے اطلاعات ہیں کہ میانمار اور بنگلہ دیش کی سرحد پر ایک کشتی ڈوبنے سے درجنوں روہنگیا پناہ گزین لاپتہ ہیں. رپورٹس کے مطابق کشتی میں کم از کم 30 روہنگیا مسلمان سوار تھے. مقامی آبادی نے ان میں سے اب تک صرف ایک خاتون کو دریا سے بحفاظت نکالا ہے. خاتون کا کہنا ہے کہ کشتی اس وقت ڈوبی جب برما کی فوجی کشتی نے اس کا تعاقب کیا. واضح رہے کہ حالیہ چند ہفتوں میں میانمار میں بڑھتی کشیدگی کے سبب 10,000 سے زائد روہنگیا مسلمانوں نے نقل مکانی کی ہے. ادھر انڈین ریاست تامل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا کا آپریشن مکمل کر دیا گیا ہے, تاہم ان کی حالت تاحال تشویشناک بتائی جا رہی ہے. جے للیتا کی پارٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کی اینجیو پلاسٹی صبح 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان کی گئی. سنیے شمائلہ جعفری سے.
جے للیتا کی صحت کی مکمل نگرانی کے لیے دلی کے معروف طبی ادارے ایمز کے 4 ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بھی چنئی پہنچ رہی ہے. وزیر اعلیٰ جے للیتا کو اتوار کی شام دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی تھی. ریاستی حکومت نے ہسپتال کے باہر جمع ان کے مداحوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سیکیورٹی کا سخت انتظام کر رکھا ہے. ماضی کی فلمی ہیروئن جے للیتا ریاست تمل ناڈو میں بہت مقبول ہیں اور وہ اہم علاقائی سیاسی جماعت کی سربراہ بھی ہیں. ان پر کئی بار بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے اور 2014 میں کرپشن کے مقدمات میں کچھ عرصہ انہوں نے جیل میں بھی گزارا ہے.
برطانیہ کی سپریم کورٹ میں یورپی یونین سے علیحدگی سے پہلے پارلیمان کی رضامندی کے حوالے سے مقدمے کی سماعت جاری ہے. اسے برطانوی تاریخ کا اہم ترین مقدمہ کہا جا رہا ہے. برطانوی حکومت نے گزشتہ ماہ سامنے آنے والے ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے. اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ بریگزٹ کے آغاز کا اختیار صرف پارلیمان کے پاس ہے. ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو متنازع کہا جا رہا تھا اور بعض اخبارات نے یہ تک کہا تھا کہ جج صاحبان نے رائے عامہ کو مسترد کرنے کی کوشش کی ہے. شام کے شہر حلب میں شامی فوجیں سخت لڑائی کے دوران مزید علاقے کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. ادھر باغی فورسز نے الشار کے علاقے میں جھڑپوں کی تصدیق بھی کی ہے. شامی حکومت کی حمایتی روسی فوج نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ امریکہ سے حلب کے باقی ماندہ علاقوں سے باغی فورسز کو پیچھے ہٹانے کے لیے معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دوسری جانب حلب میں تعینات ایک روسی فوجی نے شیلنگ کے دوران ایک روسی نرس کی ہلاکت اور 2 ڈاکٹروں کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی ہے. لیبیا میں حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ سیئٹ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. اس سے پہلے نام نہاد دولت اسلامیہ پورے شہر پر قابض تھی, جس کے خلاف 7 ماہ قبل کارروائی کی گئی تھی. کارروائی میں امریکی فضائیہ کی مدد بھی حاصل تھی. کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں درجنوں ذہنی مریض اسپتالوں سے اس وقت باہر نکل آئے جب شہر میں ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج جاری تھا. پولیس نے احتجاج کرنے والے طبی عملے پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی ہے. طبی عملے کا کہنا ہے کہ حکومت 2013 میں ان کی تنخواہوں میں اضافے کے معاہدے پر عمل نہیں کر رہی. کراچی میں آج صبح شارع فیصل پر ایک مقامی ہوٹل میں آگ لگنے سے 11 افراد ہلاک جبکہ 80 زخمی ہوئے ہیں. اسی بارے میں تفصیل سنیے نادیہ سلیمان سے.
ابتدائی معلومات کے مطابق آگ نچلی منزل پر موجود باورچی خانے میں لگی۔ جنا اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 11 افراد میں 4 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ 79 افراد زخمی حالت میں اسپتال لائے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک تربیتی پروگرام کے لیے آئے 4 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ ہوٹل میں مقیم قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے UBL کی ٹیم کے کھلاڑی بھی دھوئیں سے متاثر ہوئے ہیں۔ منتظمین نے قائد اعظم ٹرافی کا آج کا میچ منسوخ کر دیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ اٹلی کے وزیر اعظم نے آئین میں اصلاحات کے اپنے مجوزہ پلان کی عوامی ریفرنڈم میں ناکامی کے بعد عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ریفرنڈم کے نتائج اور اٹلی کے وزیر اعظم کا استعفیٰ آنے والے دنوں میں یورپی یونین میں اٹلی کے کردار پہ اہم اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی۔
اٹلی کے وزیر اعظم میتیو رینزی نے آئین میں اصلاحات کے اپنے مجوزہ پلان کی عوامی ریفرنڈم میں ناکامی کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پلان کے تحت وہ اٹلی کے سیاسی نظام میں تبدیلی لانا چاہتے تھے اور پارلیمان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے اختیارات میں کمی، جبکہ مرکزی حکومت کی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے تھے۔ تاہم ریفرنڈم میں ناکامی کے بعد اتوار کی رات ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔
کل شام میں کابینہ کا اجلاس بلاؤں گا اور اپنے ساتھیوں کا اس غیر معمولی سفر میں ساتھ دینے کے لیے شکریہ ادا کروں گا۔ یہ ایک متحد، مضبوط اور مستحکم ٹیم ہے۔ اس کے بعد میں صدارتی محل جاؤں گا اور صدر کو اپنا استعفیٰ پیش کروں گا۔
ریفرنڈم کے نتائج میں جہاں وزیر اعظم میتیو رینزی کی اصلاحات کو رد کیا گیا ہے، وہیں حزب اختلاف کی جماعتیں اسے اپنی جیت کے طور پہ دیکھ رہی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعت فائیو سٹار پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اٹلی کی حکومت کی باگ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب تارکین وطن مخالف نظریات رکھنے والی حزب اختلاف کی دوسری بڑی جماعت نادرن لیگ کے رہنما میتیو سلوینی کا کہنا ہے کہ ریفرنڈم سے واضح ہو گیا کہ آئندہ کبھی بھی ہم غلط کرنسی اور کمزور بینکاری نظام کو نہیں اپنائیں گے۔
یہ واضح ہو گیا ہے کہ یورپی یونین میں کردار ادا کرنے کے حوالے سے اٹلی اب یورپی یونین کی خدمت نہیں کرے گا، بلکہ مساوی حیثیت میں اپنا کردار ادا کرے گا، اور جو لوگ ناردرن لیگ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں انہیں یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ آئندہ کبھی بھی ہم یورپی یونین کی اشتراکیت پسندوں کی حکومت نہیں چاہتے۔
حزب اختلاف کی دونوں بڑی جماعتیں فائیو سٹار موومنٹ اور ناردرن لیگ یورو زون کی مخالف جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کی طرح اٹلی کے یورپی یونین سے اخراج کے امکانات نہ ہونے کے باوجود ریفرنڈم کے نتائج کو یورپی یونین کے لیے ایک دھچکا سمجھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے برسلز پہنچنے والے جرمنی کی وزیر خارجہ وولف گونگ شائبلے کا کہنا ہے کہ اٹلی کو فوری طور پہ ایک فعال حکومت کی ضرورت ہے۔
صاحب اختیار سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال سادہ نہیں ہے۔ اٹلی کو فوری طور پہ فعال حکومت کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اصلاحات کا عمل جاری رکھیں گے۔ اس بات سے قطع نظر کہ اٹلی کے عوام ان آئینی اصلاحات کے لیے تیار نہیں ہیں۔
19 ممالک پر مشتمل یورو زون کے سربراہ یورون ڈیشوبلوم نے کسی بھی بحران کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹلی یا اس کے بینکوں کی اقتصادی صورتحال تبدیل نہیں ہوگی اور اب بھی انہی مسائل کا سامنا ہے جن کا پہلے تھا۔ تاہم یورو زون کی تیسری بڑی معیشت میں مالی استحکام کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیراعظم رینزی کے استعفے اور ملک میں یورو زون مخالف جماعتوں کی مقبولیت کے باعث خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بینکاری سمیت اقتصادی مسائل یورو زون پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
اٹلی کا ریفرنڈم، ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نادیہ سلیمان نے تیار کی تھی۔ آئیے ذرا صورتحال کا جائزہ بھی لیتے ہیں. یورپی یونین کے رکن ملک آسٹریا کے انتخاب میں بائیں بازو کی فتح, لیکن اٹلی کے ریفرنڈم میں فائیو اسٹار الائنس یا دائیں بازو نیشنلسٹ سمیت ملے جلے رجحان والوں کی فتح کیا معنی رکھتی ہے؟ میں نے یہی سوال یورپی یونین کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے باس یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے کیا.
جی, سچویشن جو پولیٹیکل ویسٹرن یورپ کی ہے وہ کرائسس کی تو نہیں ہے, لیکن بہت ہیجانی سی اور کافی قسم کی غیر یقینی صورتحال ہے. اس میں اکنامک ایشوز بھی ہیں, 2008 کے کرائسس کے بعد حالات زیادہ امپروو نہیں ہوئی ہے. یورپین یونین کا جو اکنامک انٹیگریشن کا پروجیکٹ تھا کافی حد تک جو ہے غیر یقینی کا شکار ہے. پھر امیگریشن اور ریفیوجیز کے حوالے سے کافی کنسرن ہے. تو ان ساری چیزوں نے پاپولسٹ پالیٹکس کو نا بہت اجاگر کی ہے. تو جیسے آپ نے فرانس میں دیکھا, برٹن میں یہاں بریگزٹ کا دیکھا, امریکہ میں دیکھا, تو یہ قسم کا ویسٹ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ الٹرا رائٹ پاپولسٹ فورسز جو ہیں وہ بڑے ایکسکلوسیو طریقے سے پالیٹکس کو مینیپولیٹ کر رہی ہیں.
تو کیا ہوگا, اس کو باسی کڑی میں ابال سمجھا جائے جو بیٹھ جائے گا, تازہ تازہ دودھ کا ابال سمجھا جائے جو اور اٹھے گا, یا چاولوں کے پیک والا ابال ہے جس کو ڈھکنا ہٹا دو تو بیٹھ جائے گا؟
میرے خیال میں حکومتوں کو اور جو پولیٹیکل ایلیٹ ہیں ان کو مل کے سوچنا پڑے گا کہ ان ٹرینڈز میں بہت کامنالٹیز ہیں. مثلاً اینگلا مرکل جو ہیں وہ اس وقت بہت پاورفل ہیں, وہ لبرل ہیں اور یورپین یونین کی بہت بڑی علمبردار ہیں. لیکن اگر برٹن کو دیکھا جائے, فرانس کو دیکھا جائے, اب اٹلی میں جو آج کل ریفرینڈم ہوا اس کو دیکھا جائے اور ہالینڈ میں, تو یہ جو الٹرا رائٹ فورسز ہیں ان کے لیے ایک کچھ زیادہ فار ریچنگ قسم کی جو ہے اسٹریٹجی اور تھنکنگ جو ہے الٹرنیٹیو اس کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں صرف سوشلسٹس پہ, لبرلس پہ اور لیفٹ بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ سوسائٹی کے اندر جو گروپس ہیں وہ ان الٹرا رائٹ پاپولسٹ ایکسکلوسیو فورسز کو روک سکیں گے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس میں یورپین لیڈرشپ کو اور یورپین سول سوسائٹی کو اور زیادہ آگے بڑھ کے آ کے اس نیشنلسٹ قسم کی یہ جو انفلاٹ ہے, یہ جو موو چلی ہے, یہ کافی حد تک ڈینجرس ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے پلورلزم کے لیے, مائنورٹیز کے لیے, امیگریشن کے لیے اور فیلو یورپینز کے لیے.
تو پالیٹکس میں جو ہوتا ہے تو ڈاکٹر افتخار ملک, اس کا براہ راست اکانومی میں پڑتا ہے. یورو یورپین کرنسی کو چھینکے آ رہی ہیں, بریگزٹ اب ہوا کہ تب ہوا, یہ اکانومی کہاں جا رہی ہے یورپ کی؟
میرے خیال میں جی اکنامک ایشوز 2008 کے بعد کچھ امپروو ہوئی ہیں, لیکن ان میں ریڈیکل جو ہے امپروومنٹ یا چینج نہیں آئی ہے. انمپلائمنٹ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کے علاوہ سروس سیکٹر بڑا ہے یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں, لیکن جو ان کی ٹریڈیشنل انڈسٹریز ہیں مثلا شپنگ ہے, مینوفیکچرنگ ہے, ٹیکسٹائل ہے, وہ کافی حد تک جو ہیں وہ ڈکلائن میں چلی گئی ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے جو گڈز آ رہے ہیں ان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے ان کو فکر ہے کہ ان کا جو ریسورسز کا آؤٹ فلو ہے وہ زیادہ ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں مشترک ہو گئی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پینشن کی ایج بڑھانی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویلفیئر سسٹم جو یورپ میں, ویسٹرن یورپ میں ڈیولپڈ ہے, اس پہ نظر ثانی کی جائے. تو یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان کو پالیٹکس اور امیگریشن کے ساتھ انہوں نے جکسٹاپوز کر دیا, ملا دیا ہے. تو جس سے الٹرا رائٹ فورسز جو ہیں وہ کافی اس سے اسٹرانگ ہو رہی ہیں.
انگلینڈ کی باتھ یونیورسٹی سے وابستہ یہ تھے ڈاکٹر افتخار ملک. تو آسٹریا میں, یہ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے ساتھ لگا ہوا ملک ہے, وہاں پر بائیں بازو جیتا ہے, آسٹریا میں کیا ہوا؟ یہ میں نے یورپی امور کو خاص قریب سے دیکھنے والی صحافی وائجو نراونے سے کیا.
آسٹریا میں صحیح بات ہے کہ رائٹ ونگ کی ڈیفیٹ ہو گئی ہے, کیونکہ وہاں پر تو ان کی ابھی تک یادیں جو ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار کی ابھی تک تازہ ہیں اور ہٹلر تو آسٹریا میں ہی کا تھا, اس لیے وہاں پہ پھر بھی ابھی تک لوگوں کو فیشزم اور نازی رول کے بارے میں تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے.
اچھا, تو یہ مل کر کے وائجو یورپ اس وقت کہہ کیا رہا ہے, کیا میسج دینا چاہ رہا ہے؟
بڑا عجیب سا میسج نکل رہا ہے, کیونکہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں, ہم اینٹی گورنمنٹ ہیں. اٹلی میں جو میسج آیا ہے وہ وہی تھا جو ٹرمپ کے بارے میں تھا, کیونکہ وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں واشنگٹن کی گورنمنٹ نہیں چاہیے. اسی طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو روم کی اسٹیبلش پارٹیز ہیں, جیسے ڈیموکریٹک پارٹی ہو یا کرسچن ڈیموکریٹ ہو یا جو بھی دوسری پارٹیاں ہیں جو بڑی پرانی اسٹیبلش پارٹیز ہیں, وہ ساری کرپٹ ہیں, وہ ساری بالکل ڈسونیسٹ ہیں اور غیر کام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں وہ نہیں چاہیے, ہمیں رینیول چاہیے, نئی طرح کا پالیٹکس چاہیے.
تو وائجو ایسے لوگ جن کا ریکارڈ صاف ہو, جھوٹ بولنے والے نہ ہوں, گندے نہ ہوں, کرپٹ نہ ہوں, ایسے لوگ کہاں سے لے کر کے آئیں گے, کہاں سے ملیں گے لوگ؟
بڑی مشکل چیز ہے وہ. آپ نے بالکل اپنی انگلی اسی چیز پہ لگا دی, جو پرابلم ہے وہ بہت مشکل سے ملنے والے ہیں. اور مل بھی جائیں تو ان کو پالیٹکس کیسے, بیوروکریسی کو کیسے, آرگنائزیشن کو کیسے, گورنمنٹ اسٹرکچر کو کیسے چلانا, اس کے بارے میں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. تو وہ ان ایکسپیرینس کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں جیسے اسپین میں حال میں الیکشنز ہوئے تھے, جہاں پہ بارسلونا, روم, سارے بڑے بڑے, سوری بارسلونا, میڈریڈ, سارے جو بڑے بڑے شہروں میں جو میئرز کو الیکٹ کیا ہے وہ ساری عورتیں ہیں, جو لڑنے والی عورتیں ہیں, جو سول سوسائٹی میں بہت ایکٹیو ہے, ایسے لوگوں کے چنا ہے. لیکن ان کا مطلب تجربہ ہے یا نہیں, گورنمنٹ رن کرنے میں ان کی حیثیت ہے یا نہیں, ابھی تک اس کا پروف نہیں ملا ہے.
تو وائجو ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی پولیٹیکل اتھل پھتل یا اونچ نیچ ہوتی ہے تو اس کا معیشت پر, اکانومی پر بالکل سیدھا اثر پڑتا ہے.
دیکھیے بہت دنگل مچ رہا ہے وہاں پہ, کیونکہ ایک تو اٹلی کے جو بینکس ہیں وہ بہت انڈر کیپیٹلائزڈ ہیں اور وہ تو بالکل ڈینجرس پوزیشن میں آ گئے ہیں. اور ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم بینکوں کو سہارا نہیں دیں گے, ہم بینکوں کو اسٹیمولس نہیں دیں گے. ان کی مطلب کافی ساری ڈیمانڈ ہیں جس کی وجہ سے بینکس کا فیوچر, اس پہ تھوڑا ڈاؤٹ آنے لگ گیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی انسرٹنٹی کھڑی ہو چکی ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یورو جو ہے وہ ایک دم سے گر گیا, اس کی ویلیو ایک دم سے گر گئی ہے. اب تھوڑی سی ریلی ہو گئی ہے مارکیٹ میں, پھر بھی یورو کو کیسے سنبھالنا, اس چیز کو آگے کیسے لے جانا, اور یورپ کے اندر جو ڈفرینسز کھڑے ہو گئے ہیں اس کو کیسے سنبھالنا, اب یہ ان کے سامنے بہت بڑا پرشن کھڑا ہو گیا ہے, بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے.
تو اس کا کوئی جادوئی چراغ, جادوئی حل, کوئی ایسی چیز سجیسٹ ہو رہی ہے ابھی یورپ میں یہ جو ویو چلی ہوئی ہے؟
ابھی تو ان کی میٹنگز آئیں گی, ابھی ان کی بہت بڑی سمٹ میٹنگ ہونے والی ہے تو وہ میٹنگ آئے گی, اس وقت وہ لوگ کچھ پلان ٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت یورپ ہر چیز کے اوپر بہت بکھرا ہوا ہے, کوئی بھی ان کے اوپینین اکٹھے آ کے جیسی یونٹی ہونی چاہیے ویسے تو یونٹی ہے نہیں.
پیرس فرانس میں اخبار ہندو کی نامہ نگار یہ تھیں وائجو نراونے. پاکستان کے صنعتی اور تجارتی مرکز کراچی میں آج پیر کی صبح شارع فیصل پر ایک ہوٹل میں لگی آگ سے 11 افراد ہلاک جبکہ 79 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق آگ نچلی منزل پر واقع کچن باورچی خانے میں لگی جس نے کچھ ہی دیر میں 6 منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. ہلاک شدگان میں 4 ڈاکٹرز بھی شامل ہیں. تفصیل کے ساتھ کاشف قمر.
آگ پیر کے روز رات کی تاریکی میں لگی جس کے بعد دھواں پھیلنے سے ہوٹل کی اوپری منزلوں میں مقیم افراد اپنے کمروں میں پھنس گئے تھے. فائر بریگیڈ کے مطابق آگ پر قابو پانے میں 3 گھنٹے لگے. بجلی منقطع ہونے سے بھی امدادی کارروائیوں اور لوگوں کے انخلاء میں خاصی دشواری پیش آئی.
خود شیشے توڑے ہیں اس دوران, جب ہمارے سینئر کال کرتے رہے ہیں, کسی نے کوئی جو ہے وہ اس میں نہیں اٹینڈ کی. پھر لائٹ چلی گئی, لائٹ آف ہو گئی, کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے پھر کپڑے جو بیڈ شیٹس تھیں ان کو آپس میں باندھا. باندھنے کے بعد جو ہے پھر ہم 4th فلور سے نیچے کودے ہیں کھودے.
شہر کی مرکزی شاہراہ پر واقع ریجن پلازا میں اس حادثے کے وقت بہت سے غیر ملکی افراد بھی مقیم تھے جنہیں فائر بریگیڈ اور خود ہوٹل کے عملے کے افراد نے ان کے کمروں سے نکالا. زخمیوں کو اور مرنے والوں کی لاشیں ہوٹل کے پیچھے واقع جنہ اسپتال لے جائی گئیں. خیال ہے کہ زیادہ تر افراد دھوئیں کے باعث دم گھٹنے سے ہلاک ہوئے.
4 خواتین سمیت 11 افراد کو مردہ حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا, جن میں 2 ڈاکٹر بھی تھے. ابھی تک مرنے والی صرف ایک خاتون کی شناخت ہوئی ہے.
حادثے کے وقت ہوٹل میں قائد اعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ کے لیے UBL کی ٹیم کے کھلاڑی بھی ٹھہرے ہوئے تھے جو دھوئیں سے متاثر ہوئے ہیں. ان میں صہیب مقصود بھی شامل ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ منتظمین نے قائد اعظم ٹرافی کا آج کا میچ منسوخ کر دیا ہے۔
کراچی کے ہوٹل میں لگی آگ، کاشف قمر صاحب نے اس کی تفصیل سنی، لیکن کبھی اس پہ غور کیا کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں کسی بھی عمارت میں لگنے والی آگ کافی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ ایسے میں فوری طور پر ایسا کیا کیا جائے کہ مدد آنے تک جان بچ سکے؟ ہماری ساتھی تابندہ کوکب نے لاہور میں ریسکیو 1122 کے ضلع ایمرجنسی آفیسر احمد رضا سے یہی جاننا چاہا، پوچھا آگ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟
اس میں ایک تو بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ اپنے حواس پہ جو ہے اس کو قابو رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں، پینک نہیں ہونا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ پینک ہو کے چھلانگ لگا دیتے ہیں یا نیچے جو مجمع اکٹھا ہوا تھا ان کے کہنے پہ ایسی وہ بات کرے جس سے کہ ذرا نقصان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جب آپ کو مچھر جگہ پہ جائیں، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے جو قریب ترین جو حفاظتی راستہ ہے باہر نکلنے کا، اس سے آپ کی آگاہی ہونا بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ اگر فیملیز وغیرہ جاتی ہیں تو بچوں کے ساتھ اس وقت نکلنے میں آپ کی دشواری پیش آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے پہلے جو قریبی راستہ ضرور دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو مختلف عمارتوں کی انتظامیہ ہے، جو لوگ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، یہ ان کو وہ آلات کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کون سا آلہ کہاں پہ لگا اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے۔ کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو متواتر طور پہ جانچتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 5-6 ماہ اگر کوئی چیز نہیں چلی اس کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس کے اندر کوئی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، تو اس کے سینسر جو ہوتے ہیں جو بیسیکلی کاربن سموک اور ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر دھول پڑ جانے کی وجہ سے ان کی وہ اس وقت جب ضرورت ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتے۔
ہم بلڈنگ میں ہیں، کسی کے 7th-8th فلور پر ہیں، نیچے آگ لگی ہے، نیچے سے جانے کا راستہ نہیں ہے، دھواں اوپر آ رہا ہے، آگ بھی کچھ دیر میں آ جائے گی، ایسے میں ابھی چھلانگ مار نہیں سکتے، کیا کریں؟
تو اگر نیچے ہو کے جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اور نیچے نہیں جائے تو اس کو چھت پہ ٹاپ پہ چلے جانا چاہیے، تاکہ آپ کو وہ جو سفوکیشن ہے، دھواں ہے اور اندر جو آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے اس سے آپ کی جو ہے نقصان نہ ہو۔ پلس اس کے علاوہ اگر آگ لگ گئی ہے اور کمرے پہ بند ہے تو اس کمرے کی فوراً کھڑکی کھول لینی چاہیے تاکہ آپ کو فریش آکسیجن اور فریش ایئر جو ہے وہ ملتی رہے۔
کیا ایسے میں آگ سے بچنے کے لیے خود کو گیلا کر لینا صحیح رہے گا؟
جی، اگر بالکل گیلے، اگر اس میں کوئی ایسی جگہ ہے اور جہاں پہ ٹیمپریچر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور پانی کی اویلیبلٹی ہے ایسی جگہ پہ، تو بالکل اپنے آپ کو گیلا کر لیں، پانی کا استعمال ساتھ کریں، پھر پانی پئیں بھی تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو سکے۔ اس میں جو ذرا نقصان کی وجوہات ہوتی ہیں وہ اکثر ہوتا ہے رات کو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اور کمرے میں دھواں بھر جائے تو اس میں جو کاربن مونو آکسائڈ ہے بیسیکلی وہ ایکٹ کرتی ہے، وہ دماغ کو سلو کر دیتی ہے اور ایک نیم بے ہوشی کی حالت میں جو انسان سوئے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کچھ ریئیکٹ بھی نہیں کر پاتا اور اسی طرح وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں ہی وہ ٹیمپریچر بڑھتا جاتا ہے اور اس کاربن مونوآکسائڈ جیسا بلڈ میں شامل ہوتی ہے وہ آکسیجن کو وہاں پہ کمپلیٹ کرتی ہے، آکسیجن کو کم کر دیتی ہے اور انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں چلتا ہے اور چلتے پھر مکمل بے ہوش اور پھر آخر میں موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔
ٹاول گیلا کر کے منہ پر رکھنے سے سانس لینے میں آسانی کی بات ہوتی ہے، اس کی کچھ
ٹاول گیلا کرنے تو آپ کو ہیومیڈیٹی آپ کی باڈی میں جاتی ہے اور پلس اس کے علاوہ ٹاول سے جو کاربن اور پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ جانے سے روکتے ہیں آپ کی چیسٹ میں اور سینے میں، لنگز میں، تو وہ بیسیکلی ایک بیسک فلٹریشن کے طور پہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ وہ آگ سے ایسے سچ نہیں بتاتے، وہ آگ سے دھوئیں سے بچنے کی تدابیر ہے۔
آپ نیچے بیٹھے رہیں روم میں کوئی ایسی جگہ ہو اس سے بھی سروائیول ٹائم بڑھ سکتا
ہے؟ بالکل، آپ کی بالکل صحیح آبزرویشن ہے کہ دھواں وغیرہ یہ جو لائٹر ہوتا ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور ہیٹ بھی جو ہے یہ اوپر کی طرف ہوتی ہے، آپ جتنا گراؤنڈ کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی آپ محفوظ بھی رہیں گے۔
یہ تھے لاہور ریسکیو 1122 کے ضلع آفیسر احمد رضا، جو ہماری ساتھی تابندہ کوکب سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کیا اگر آگ لگے ہوش و حواس پر قابو رکھیں، بھگدڑ میں نہ پھنسیں، پینک نہ ہو۔ اچھا، اگر نیچے سے آگ لگی اور دھواں اوپر آ رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ راستے بند ہیں، سیڑھی نہیں، کسی طرف جایا نہیں جا سکتا، نہ پرواہ مت کریں، ایسا کریں چھت پہ چلے جائیں۔ چھت پہ چلے جانے سے ہوگا یہ، کم از کم دم نہیں گھٹے گا، آکسیجن کی جو کمی واقع ہو رہی ہے دھوئیں کے سبب وہ نہیں ہوگی اور ریسکیو آپریشن میں بھی آپ اس وقت کام آ سکیں گے۔ ہاں، پانی چھڑک لینا، خود کو گیلا کر لینا کافی کارآمد ہے، پانی وغیرہ پیتے رہنا چاہیے، اس سے ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ تولیہ منہ پر رکھ لیں، اسے گیلا کر کے چہرے پر رکھ لیں. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ کہ سفوکیشن, دم گھٹنے کی کیفیت نہیں ہوگی اور آپ پھر بھی اپنا کام جاری رکھ سکیں گے. یہ بات ذہن میں رہے کہ آگ سے بچنے کے لیے جتنا آپ زمین پر ہوں گے اتنا ہی دھوئیں سے بچے رہیں گے, اس لیے کہ آگ لگنے کے بعد دھواں تو اوپر جائے گا نا, تو یہ ایک بہتر طریقہ کار ہے. لیکن یہ سب آگ سے نہیں بچائیں گے, ہاں یہ ضرور ہے کہ دھوئیں سے آپ کو بچائیں گے کہ جس کے بعد آپ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. 1, 2, 3, 4, 5, کاش کہ یہ باتیں نصاب میں بتائی جائیں, بچوں کو پڑھائی جائیں, کاش کہ یہ ہدایت نامہ ہر بڑی اور تفصیلی عمارت کے ساتھ تفصیلاً لکھا ہو تو شاید نوبت نہ آنے پائے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
بھارتی سپریم کورٹ میں بی سی سی آئی اور جسٹس لوڑھا کمیٹی کے معاملے کی سماعت اب 9 دسمبر کو ہوگی. یہ سماعت آج ہونا تھی لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ٹی ایس ٹھاکر کی طبیعت ناساز ہونے کے سبب اسے ملتوی کر دیا گیا. اس معاملے کی آخری سماعت 21 اکتوبر کو ہوئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے بی سی سی آئی اور ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشن سے تحریری جوابات طلب کیے تھے کہ جسٹس لوڑھا کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوا یا نہیں. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کینبرا میں کھیلا جائے گا. یہ نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن کا 100واں ون ڈے بھی ہوگا. 3 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. اس نے سڈنی میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں 68 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. عالمی چیمپئن مارک سیلبی نے یو کے سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں رونی اور سولیون کو 7-7 میں 10 فریم سے شکست دے دی. اس دلچسپ مقابلے میں سیلبی کو ایک موقع پر 7-2 کی برتری حاصل تھی لیکن سولیون اس خسارے کو 8-7 تک لے آئے. تاہم سیلبی نے آخری 6 فریمز میں 3 سینچری بریک کھیلتے ہوئے دوسری مرتبہ یو کے ٹائٹل جیت لیا.
Edge of the area, right footed drive, Auckland for Carrick, he spilled it and it's in. Nathan Aké has got the ball across the line for Bournemouth.
انگلش پریمیئر لیگ میں بورنموتھ نے لیورپول کو 3-4 میں 4 گول سے شکست دے دی. ایک مرحلے پر لیورپول کو 3-1 کی برتری حاصل تھی لیکن بورنموتھ نے آخری 15 منٹ میں 3 گول کر ڈالے. اس شکست نے لیورپول کو پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آنے سے محروم کر دیا. مینچسٹر یونائیٹڈ اور ایورٹن کا میچ 1-1 سے برابر رہا. اس طرح یونائیٹڈ کی ٹیم اس وقت پوائنٹس ٹیبل پر 6 نمبر پر ہے. انگلینڈ کے سابق مینیجر گوران ایرکسن کو چینی فٹ بال کلب شینزین کا مینیجر مقرر کیا گیا ہے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارتی ریاست تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للتا جی کے بارے میں متضاد خبریں آتی رہیں. وہ لائف سپورٹ مشین پر بھی تھیں. اس وقت تازہ صورتحال کیا ہے؟ ہم براہ راست بنگلور جائیں گے جہاں پر بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار عمران قریشی حالات بتائیں گے. سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری فرحت جاوید کی ہے.
اٹلی میں وزیر اعظم میٹیو رینٹسی نے آئین میں اصلاحات کے مجوزہ منصوبے کی عوامی ریفرینڈم میں ناکامی کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. म्यांमार और बांग्लादेश की सरहद पर एक कश्ती डूबने से दर्जनों रोहिंग्या मुसलमान पनाह गुजीन लापता हो गए हैं। जिंदा बच जाने वाली एक खातून के मुताबिक कश्ती उस वक्त डूबी जब बर्मा की फौजी कश्ती ने इसका ताकुब किया। शाम के शहर हलब में शामी फौजें सख्त लड़ाई के दौरान मजीद इलाके का कंट्रोल संभालने में कामयाब हो गई हैं। उधर बागी फोर्सेज ने अलशार के इलाके में झड़पों की तस्दीक की है। पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच के कत्ल के मुकदमे में उनके भाई वसीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। लीबिया की हुकूमत ने नामनिहाद दौलत इस्लामिया के आखिरी गढ़ सीएट पर दोबारा कब्जा हासिल करने का दावा किया है। यहाँ अमरीकी फजाइया की मदद से 7 माह कबल कार्रवाई शुरू की गई थी। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।
खास खास खबरों का खुलासा आपने फरज जावेद से सुना और हालत हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। आइए रियासत तमिलनाडु की वजीर आला जय ललिता जी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि उनकी हालत इस वक्त क्या है। बीबीसी हिंदी सर्विस के हमारे साथी इमरान कुरैशी इस वक्त बेंगलोर में हैं। इमरान कुरैशी, बताइएगा कि जय ललिता की इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या है।
जी, अभी हालत ये है कि उनकी सेहत बहुत नाजुक है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के कार्डियोलॉजिस्ट और 4 मेंबर की टीम आई है चेन्नई, और वहाँ उनके इलाज के बारे में उनके अपोलो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, उनका पूरा सिस्टम मॉनिटर कर रही है। और अभी देखना होगा कि क्या वो जो उनको एक्मो जो इक्विपमेंट लगाए थे जिससे आपके दिल और फेफड़ों को मशीन चलाती है, तो उस पे क्या उसका असर क्या होगा और कितनी जल्दी उस मशीन को निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर वो मशीन चलती रही तो ये अच्छा नहीं होगा।
अच्छा।
तो अभी देखना होगा कि ये कितने अभी अगले 12 घंटे बहुत नाजुक
चले। अगर ये अगले 12 घंटे आप बता रहे हैं इमरान कुरैशी बहुत नाजुक हैं, तो खुद रियासत तमिलनाडु का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, मीडिया क्या कह रहा है, इसलिए कि ललिता जय ललिता तो खासी पॉपुलर बहुत ही मकबूल किस्म के लीडर हैं ना इमरान कुरैशी
जी।
हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रियासत में माहौल क्या है, मीडिया क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहे हैं।
जी, लोगों का जो लोग उनके उनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं तमिलनाडु में, वो बहुत ही एक पावरफुल लीडर हैं और इनके लिए लाखों में लोग अपोलो हॉस्पिटल के सामने चेन्नई दूसरे जो जिले हैं जिलों से तमिलनाडु के जिलों से चेन्नई पहुंचे हैं और वहाँ बहुत औरतें हैं जो रो रही हैं, क्योंकि एक बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी उनको जिंदगी हमारी जिंदगी उनको दे दे।
अच्छा, वैसे
तो एक बहुत सारा बहुत ही एक इमोशनल रिस्पांस है उनके लिए।
ठीक है, लेकिन इमरान कुरैशी बात कबल वक्त है, लेकिन उनका क्या कोई जानशीन मुकर्रर किया गया, कोई फैसला हुआ, उनकी पार्टी के अराकीन क्या कह रहे हैं, इसलिए कि तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है ना, किसी अनहोनी सूरत हाल के लिए क्या तैयारी।
जी, उसके लिए तैयारी एक हुई है कि इस पार्टी ये पार्टी अन्ना डीएमके जो पार्टी है
जी
वो पहले एमजीआर रामचंद्रन के नाम से चलती थी और उनके इंतकाल के बाद जयललिता के नाम से चलती है। मतलब लोग जो MLA हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उनकी सूरत देख के वोट नहीं करते हैं, वो जयललिता की सूरत देख के वोट करते हैं। तो जयललिता ही एक ही लीडर है और उसमें दूसरा कोई लीडर नहीं है, तो अभी ऐसी मुसीबत में फंसी है पार्टी के सेकंड लेवल जो लीडरशिप होना चाहिए थी वो नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ उनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है और उसके बाद शायद जो ओ पन्ने सेल्वम है जो अभी उनके उनके पोर्टफोलियो की देखभाल कर रहे हैं शायद उन्हीं का नाम आएगा, अभी तक एक ऑफिशियल तौर से कोई ऐलान नहीं किया गया है।
अच्छा इमरान कुरैशी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि जय ललिता का सियासी कद कितना है, काठ क्या है, मुल्क की सतह पर उनकी کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے انڈیا میں بہت کم مہیلا مطلب
عورتیں خواتین
عورتیں یہاں لیڈر ہیں, اور اس میں سے یہ ایک لیڈر ہیں جو اندرا گاندھی کے بعد شاید سب سے پاورفل لیڈر ہیں. مطلب اگر جیلتا یہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ یہ اس معاملے پہ کیندر سرکار مطلب سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ اس پہ بات نہیں ہوگی تو بات نہیں ہوتی ہے. اور زیادہ تر ہر وقت ان کی جو پارٹی ہے وہ جب کبھی پارلیمنٹ میں جب کبھی ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہوتی ہے, جیسے نرسم راؤ کی گورنمنٹ تھی, پچھلے واجپئی کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت وہ ان کی پارٹی پہ بہت سارا ان کے پارٹی کے بھروسے ہی کیندر میں سرکار چلتی ہے مطلب سینٹرل گورنمنٹ چلتی تھی. تو اور ایک سرکار کو تو وہ گھر بھی بھیج دیے واجپئی کی سرکار جب پہلے وقت سیاست میں مطلب گورنمنٹ میں آئی تو اس کو پہلے وقت جللتا نے ہی ان کو سپورٹ وڈرا کر لیا تھا. تو وہ ایک بہت ہی پاورفل لیڈر ہیں, اور جب کبھی میٹنگ ان کی ہوتی ہے تو لاکھوں میں لوگ ان کی میٹنگ کو جاتے ہیں.
عمران قریشی, جے للتا جی کے بارے میں بتانے کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اسلام آباد میں قائم قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ طبیعت کا نام ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر آف فزکس رکھنے کی اصولی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیس کے مطابق وزیر اعظم نے وفاقی وزارت تعلیم کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ سمری تیار کرے اور صدر مملکت کی منظوری کے لیے پیش کرے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ کا خلاصہ بتانے کے لیے غضنفر حیدر سر اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی غضنفر,
بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستانی طلباء کے لیے سالانہ 5 وظیفوں کا اعلان بھی کیا ہے جو طبیعت کے شعبے میں پی ایچ ڈی کے لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے جا سکیں گے. اس پروگرام کو پروفیسر عبدالسلام فیلوشپ کا نام دیا جائے گا. وزیراعظم محمد نواز شریف نے یہ قدم پاکستان کے نامور ماہر طبیعت ڈاکٹر محمد عبدالسلام کی اپنے شعبے میں عظیم خدمات کے اعتراف کے طور پر اٹھایا ہے. ڈاکٹر محمد عبدالسلام 20ویں صدی میں تھیوریٹیکل فزکس یعنی غیر عملی طبیعت میں دنیا بھر کی نمایاں شخصیات میں شامل تھے, اور انہیں اس حوالے سے نوبیل انعام بھی دیا گیا. ڈاکٹر عبدالسلام پہلے پاکستانی اور اسلامی دنیا میں دوسرے شخص تھے جنہیں نوبیل انعام سے نوازا گیا تھا. انہوں نے حکومت پاکستان کے سائنس کے امور کے مشیر کے طور پر 1960 سے لے کر 1974 تک خدمات انجام دیں, اور اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ملک میں سائنسی ڈھانچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا. نیشنل سینٹر آف فزکس کا نام تبدیل کر کے ان کے نام پر رکھنے سے ان خدمات کی پذیرائی کی جا رہی ہے جو ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو فراہم کی.
ڈاکٹر عبدالسلام سینٹر آف فزکس, جس کی تفصیل بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے, لیکن آپ کے لیے غضنفر حیدر نے بھی پیش کی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکے اور ایک شادی شدہ خاتون کی لاشیں ملی ہیں جنہیں فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اور اگزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح پشاور اور خیبر ایجنسی کے ایک سرحدی مقام شاگئی ارضیات میں تانہ ریگی کی حدود میں پیش آیا. تانہ ریگی کے ایک اہلکار طارق خان نے بی بی سی کو بتایا کہ دونوں افراد کی لاشوں کو گاؤں کی قریبی کھیتوں میں پھینکا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے, جس کے مطابق لڑکے اور خاتون کا تعلق پشاور کے نواحی علاقے مترا سے بتایا گیا ہے. ان کے مطابق دونوں افراد کو متعدد گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے. خیال رہے کہ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں خواتین کے قتل کے واقعات کچھ عرصے سے بڑھتے جا رہے ہیں. تقریباً 1.5 ماہ قبل پشاور میں ماں اور بیٹیوں سمیت 3 خواتین کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو جلایا گیا تھا. بیشتر واقعات میں خواتین کو قتل کرنے کے بعد ان کی میتوں کو ویرانوں میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ امر بھی اہم ہے کہ ان میں زیادہ تر واقعات غیرت کے نام پر ہوتے ہیں. تاہم مقامی روایات اور فرسودہ معاشرتی رویوں کی وجہ سے ایسے واقعات کو جان بوجھ کر مخفی رکھا جاتا ہے. ادھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن میں نوی جماعت کی ایک طالبہ کو اسکول کی عمارت میں مبینہ طور پر جنس زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ دو دن پہلے ہری پور شہر میں پیش آیا۔ ہری پور تانا سٹی کے انچارج انسپکٹر محمد صابر نے بی بی سی کو بتایا کہ نوی جماعت کی ایک طالبہ نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ انہیں اسکول میں تین افراد کی طرف سے جنس زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر پولیس کی طرف سے جو تفتیش کی گئی ہے اس میں ایسی کسی زیادتی کے واقعے کی تصدیق نہیں ہو رہی اور نہ طالبہ کے میڈیکل رپورٹ میں ایسے کوئی شواہد سامنے آئے ہیں۔ پولیس افسر کے مطابق طالبہ کی طرف سے جن افراد پر الزام لگایا گیا ہے ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
کیا آپ یقین کریں گے کہ بھارت کی بڑی ریاست بہار کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے اور اسے یہ درجہ تقریباً 40 سال سے حاصل ہے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ اس عرصے میں اتنا یہ زبان پھول پھل نہ سکی کہ جتنا اس کا حق تھا۔ پٹنہ سے منیش شادلی کی رپورٹ۔
سرکاری زبان اردو میں لکھے خطوں کا جواب سرکار ہی نہیں دے پا رہی ہے۔ ودھائک شکیل احمد خاں کے بیتے قریب ایک سال کے تجربے سے کچھ ایسے ہی حالات سامنے آئے ہیں۔ اردو بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے، اس قانونی حیثیت سے تھانوں سے لے کر سیکریٹریٹ تک اگر کوئی اس زبان میں سرکاری کام کاج کرنا چاہے، اسکولوں سے لے کر یونیورسٹیز تک پڑھائی کرنا چاہے تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ودھائک شکیل بتاتے ہیں،
لگ بھگ 200 چٹھیاں ہیں میری ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے لے کے، اس لیے کہ اس کو ڈسٹرکٹ میں پلاننگ کرنی ہے، ڈسٹرکٹ میں وہاں سے چٹھی لے کر کے مکھیہ منتری تک، پھر ہم نے ڈپارٹمنٹس کو چٹھی لکھی، سب کو چٹھیاں لکھی اردو میں۔ اردو میں چٹھی صرف یہ لکھنے کا مطلب نہیں کہ صاحب مجھے اگر کوئی مسئلہ میرے علاقے کا ہے، ٹیوب ویل بھی لگنا ہے تو میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو بولوں گا کہ میرے علاقے میں ٹیوب ویل نہیں، اس کو میں اردو میں چٹھی لکھتا ہوں، اور میں یہ اردو سرکاری زبان ہے تو سرکاری جواب بھی مجھے اردو میں ہی آئے گا۔ تو ابھی تک صرف ایک جگہ سے اردو ڈائریکٹریٹ کے مہروترا صاحب نے میرے اردو خطوط کا کئی چٹھیاں گئیں، اس کے بعد انہوں نے جواب لکھا کہ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے اردو میں چٹھی لکھا ہے، اور ہم یہ اردو چٹھیوں کا جواب اردو میں ہی آنا چاہیے۔
شکیل اردو میں خط و کتابت کی اپنے اس مہم کے ذریعے اردو کی بدحالی کو سامنے لاتے ہوئے اسے سدھارنے کی صورت نکالنا چاہتے ہیں۔ بہار میں جہاں ایک اور اسکول کالجوں میں اردو ٹیچرز کی بھاری کمی ہے تو دوسری اور سرکاری محکموں میں اس کے لیے ضروری ترجمہ نگاروں اور دوسرے ملازموں کی، اور اس کارن عام سے لے کر خاص تک پریشان ہیں۔ صوبے میں اردو کے موجودہ حال سے اس زبان کے ذریعے روزگار کی تلاش کرنے والے نوجوانوں میں بھی نا امیدی گھر کر رہی ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہی افسا بانو کے مطابق اس کارن اردو سے لوگوں کا ناطا بھی ٹوٹ رہا ہے۔
پوسٹ ہیں لیکن ویکنسیز نہیں آ رہی ہیں، اور ابھی آئی بھی ہیں تو 2 سال سے ہم لوگوں نے خود بھی اپلائی کیا ہوا ہے لیکچرشپ کے لیے، لیکن روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 10 سال سے 8 سال سے پی ایچ ڈی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر ہے کہ اب وہ کوئی یا تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، دوسرا اب بزنس لائن میں چلے جائیں یا کسی دوسرے لائن میں چلے جائیں، پھر اردو سے ان کا ناطا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ اردو کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ اگر ہم اردو میں پڑھائی کر رہے ہیں، میں پی ایچ ڈی اردو میں کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ اس کو آگے بڑھائیں، اس کو آگے لے جائیں، اور چونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے اس سے ہم لوگوں کو ایک دلی لگاؤ ہے۔
اردو کو 1981 میں دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملا تھا۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ سرکار کی مدد اور زبان کی ترقی کے لیے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ اب تک لگ بھگ نہیں ہوا ہے۔ مگدھ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر صفدر امام قادری کہتے ہیں،
دوسری سرکاری زبان کے طور پہ اردو کو جو بنایا گیا، حکومت نے بنایا، اعلان کیا، تو پولیٹیکل لیول پہ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک ڈیسیزن تھا، لیکن اس کو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اور زمین پر اتارنے کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے اس پہ کبھی سرکار نے ٹھیک سے دھیان نہیں دیا۔ زیادہ سے زیادہ آج ہم کو لگتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی اتنی ہی ہے کہ 1600-1700 لوگوں کو الگ الگ وقتوں میں جو نوکری ملی ان کا گھر چل رہا ہے، لیکن سرکار کے آشرے سے جو ترقی ہوتی ہے یا سرکار کے سپورٹ سے جو کام ہونا چاہیے تھا وہ لگ بھگ نہیں ہوا۔ جو انسٹیٹیوشنس بنائے گئے تھے ان کا کبھی بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک ایسا کال ہے کہ جب اردو ایڈوائزری کمیٹی کی جو ایگزیکیوٹو کا نوٹیفیکیشن ہوا اس میں 8 ایسے لوگ تھے جو اردو بھاشی ہی نہیں تھے۔
हालांकि हालात धीरे धीरे थोड़े सुधर रहे हैं। असेंबली में उर्दू में सरकारी काम करने पर पूछे गए सवाल के जवाब में बिहार सरकार ने यकीन दिलाया कि ऐसा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लंबी खींचतान के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नवंबर के महीने में सरकारी स्कूलों में करीब और 4,000 उर्दू टीचर्स को तैनात किया है। यूनिवर्सिटीज में 100 के करीब उर्दू लेक्चरर्स की बहाली की तैयारी भी चल रही है। वहीं उर्दू डायरेक्टरेट के डायरेक्टर इम्तियाज अहमद करीबी के मुताबिक सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी खाली पड़े ओहदों पर बहाली की बात आगे बढ़ी है।
दूसरी सरकार सरकारी जुबान का दर्जा दिए जाने के बाद पोस्ट क्रिएट किया गया ब्लॉक से लेकर जिला और स्टेट तक। अभी उसमें 365 पोस्ट खाली है। अब एग्जामिनेशन होना है और एग्जामिनेशन के बाद उस पर बहाली होगी। इसके अलावा और ज़रूरतें समझी जा रही हैं कि जिन ज़िलों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, जिन ब्लॉकों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, जिन थानों में पोस्ट क्रिएटेड नहीं है, और वहाँ के पोस्ट क्रिएशन के लिए उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने फाइलें बना करके भेजी है।
एक अंदाजे के मुताबिक सरकारी महकमों में ऐसे करीब और 1700 मुलाजिमों की जरूरत पड़ेगी। जानकारों का कहना है कि उर्दू की बेहतरी के लिए टीचर, तर्जुमा निगार और दूसरे इंतजाम किए जाने चाहिए और ऐसा मुमकिन है। इससे न केवल उर्दू बोलने लिखने वाली लाखों की आबादी को सहूलियत होगी बल्कि एक बहुत ही प्यारी जबान को जरूरी सरकारी सहारा भी मिलेगा। मनीष चांडिली, BBC, पटना।
पटना से आई थी ये रिपोर्ट। पटना बिहार में है। बिहार की दूसरी बड़ी सरकारी जबान उर्दू है और उर्दू की बाबत मनीष शादली जी ने रिपोर्ट तैयार की थी। हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। चंद लम्हों का वक्फा तो नहीं, मोहलत आई है। देखता हूँ अपनी वेबसाइट bbcurdu.com पर इस वक्त किस से लीड हो रही है मामला। कराची होटल में आतिशजदगी, ये खबर आप सुन चुके हैं। 11 अफराद हलाक हुए हैं और 79 अफराद जख्मी हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन पर बरस पड़े, अरे भाई क्यों? ट्विटर है इसका मैदान, हो सके तो उर्दू bbcurdu.com पर इसकी तफसील पढ़ लें। वाहिद बलोच जो 4 माह से लापता थे घर आ गए हैं, उसकी तफसील भी हमारी वेबसाइट पर मौजूद है। आइए ज़रा भारत का जिक्र यूनिफॉर्म सिविल कोड के मौजू के सिलसिले में करें। ये क्या है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या सिविल लॉ या ऐसा है एक कानून जो सब पर यकसां तौर पर लागू हो, लेकिन इंडियन लॉयर्स और इंसानी हकूक के अलमबरदार इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। बाज़ इसको कहते हैं कि ये इंतहाई मतनाज़ा है। इसकी वजह बताते हैं कि BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS जैसी हिंदुत्व नवाज जमातें इसकी बात करती हैं, वो इसको मुस्लिम बरादरी, सिख बरादरी, मसीही बरादरी इन पर थोपना चाहती हैं। तो क्या है, क्या सूरत हाल? इस पर मैंने भारत की मशहूर लॉयर और इंसानी हकूक की अलमबरदार शबनम हाशमी से बात की।
यकसां सिविल कोड एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, लेकिन उसकी सदा बुनियादी तौर पर RSS जैसी तंजीमों की तरफ से ही बुलंद की जाती रही है, इसीलिए शायद ये तनाज़े की वजह भी है। हिंदुस्तान के आईन में मुल्क में यकसां सिविल कोड लाने की बात कही गई है, जिसके तहत शादी, ब्याह, तलाक, विरासत और गोद लेने के कवानीन को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत यकसां बनाना है। मुसलमान आम तौर पर यकसां सिविल कोड को अपने मजहबी उमूर में मुदाखलत के तौर पर देखते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी सख्ती से मुखालफत कर रहा है। उसका मौकिफ है कि दस्तूर हिंद में सबको अपने मजहब पर अमल पैरा होने का हक हासिल है। कोलकाता में मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए काम करने वाली खातून उज्मा आलम का कहना है,
सबसे पहली बात तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हूँ, बिकॉज हमारे इस्लाम में, शरीयत में हमारा खुद का कानून है जो कि किसी का बनाया हुआ नहीं है। अल्लाह ताला के हुक्म के हिसाब से हम लोग चलते हैं, और अगर उसको डिटेल्स में पढ़ें या हम लोग उसकी तफसीलात में जाएं तो उसमें हमको अपनी बेहतरी ज़्यादा बेहतर समझ में आती है बनिस्बत की यूनिफॉर्म सिविल कोड के।
वसी नज़रिया यह है कि ख्वातीन को शरीयत में मुनासिब तहफ़ुज हासिल है। रुश्दा परवीन का कहना है,
हदीस मुबारक कुरान शरीफ से जहाँ तक लिया गया और जहाँ तक अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए जो हुकूक, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं। और उसमें हम लोगों को ये भी बताया गया है कि ये भी दिखाया गया है कि मतलब मर्द के मुकाबले और औरत के मुकाबले में दोनों के हुकूक ज़्यादातर बराबर हैं।
एक दूसरी तालिबा नसरीन का ख्याल है,
वुमेंस की जो सेफ्टी है वो इस्लाम के रिलीजन में है और किसी में मुझे ऐसा लगता नहीं कि है। आज भी मुख्तलिफ तरह के लोग निकलते हैं क्लास करने, कुछ भी करने के लिए, तो आज भी न्यूज़पेपर हम अगर ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारे केसेस आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सेफ्टी नहीं है औरतों को और इस्लामिक इसमें सेफ्टी है।
जबकि जायदाद की तकसीम के बारे में एक तालिबा सादिया नाज ने बताया,
हो सकता है कि उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिल जाए, इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स, लेकिन इस्लाम में भी तो प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहा है और इस्लाम में तो वो जो आपका अपना प्रॉपर्टी है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी तो आपको हिस्सा मिल रहा है, तो वो तो कहीं ना कहीं उस इक्वल से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हो जा रहा है।
हुकूमत ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वज़ा करने के लिए अवाम से उनकी राय मालूम करने का सिलसिला शुरू किया है, लेकिन माहिरीन कानून मानते हैं कि अगर यकसा सिविल कोड बनता भी है तो उसमें सिर्फ हिंदुओं के सिविल कवानीन ही शामिल नहीं होंगे। इंडिया में लॉ कमीशन के साबिक रुकन और यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर कई किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर ताहिर महमूद का कहना है,
इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एक वाहिद कानून बना के और उससे तमाम पर्सनल लॉ ख़त्म कर दिए जाएंगे, ये मतलब ही नहीं है उसका। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको लोग बहुत गलत समझते हैं, और जो लोग उसके फेवर में बात करते हैं या उसकी मुखालफत करते हैं दोनों में से कोई किसी ने उसको पढ़ा नहीं है और पढ़ा है तो समझा नहीं है।
ताहम उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में तरमीम की सख्त ज़रूरत है, मुसलमान जिसे अपना कानून समझ रहे हैं वो दरअसल अंग्रेज़ों का तैयार करदा है। याद रहे कि सन 1937 में मुसलमानों में शादी, तलाक, नान नफका और विरासत जैसे आयली मसाइल के हल के लिए अंग्रेज़ी हुकूमत की ईमा पर एक मुस्लिम पर्सनल लॉ तैयार किया गया था जिसकी बुनियाद पर आज भी फैसले होते हैं। बाज मुसलमान इसमें तरमीम चाहते हैं और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के दरमियान यकसानियत पैदा करने की बात करते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुत ज़्यादा खराबियां आ गई हैं, इतनी ज़्यादा खराबियां आ गई हैं कि उसका रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए उसका, और अगर उसका रिफॉर्म नहीं होता है, नहीं करने दिया जाता है उसका रिफॉर्म, तो फिर तो ऑप्शन वही होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला ही ऑप्शन होगा और कोई ऑप्शन रहता नहीं।
आलिया यूनिवर्सिटी की तालिबा सादिया नाज का कहना है,
जी बराबरी का दर्जा तो देना चाहिए, जैसी आजकल की जनरेशन चल रही है कि औरतों को तो ख्वातीन को ज्यादा फैसिलिटी देनी ही चाहिए।
कोलकाता यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अबरार आलम का ख्याल है,
मुसलमानों के पास बहुत से ऐसी पेचीदगियाँ हैं, कुछ मजहबी रस्म है या कुछ मजहबी भेदभाव हैं जिसका हल जो है मजहब के हवाले से कुरान और हदीस के दायरे में रह के ही किया जा सकता है।
एक तालिबा महबूबा खातून ने कहा कि कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, उनके ख्याल में लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है।
ये सब लॉ करके कोई कुछ नहीं बदलेगे, सबसे पहले ये बदलना ज़रूरत है कि ज़रूरी है कि इंसानों को सोच बदलना है, पहले इंसानों की सोच बदल गए तो सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन इंसानों को सोच नहीं बदलना है तो कुछ नहीं बदलेगी, क्योंकि आज तक बहुत सारे लॉज आए गए लेकिन कोई काम नहीं हुई।
बहरहाल हुकूमत ने फिलहाल कोई वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक़ में तो है लेकिन उसे अमली शक्ल देने से हिचकिचाती है, शायद इसलिए कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। मिर्ज़ा अब्दुल बाकी, BBC न्यूज़, कोलकाता।
यहाँ एक माजरत, मैंने इस रिपोर्ट से पहले कहा था कि शबनम हाशमी से मैंने बात की, शबनम हाशमी से तो बात मैं अब करने वाला हूँ। ये सियाक व सबाक यूनिफॉर्म सिविल कोड का और उससे मुंसलिक तनाज़े का आपके लिए मिर्ज़ा अब्दुल बाकी ने तैयार किया था, और अब बारी शबनम हाशमी की। मैंने उनसे जानना चाहा कि ये मौजू इस कदर मुतनाज़े क्यों है, क्या इसकी वजह ये है कि BJP, राष्ट्रीय स्वयं संघ, RSS जैसी हिंदुत्व नवाज जमातें इसकी बात करती हैं, क्या कहिएगा?
देखिए, मामला जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, मेरा मानना यह है कि हर बार इसको तभी उठाया जाता है जब BJP किसी चीज से डाइवर्ट करना चाहती है, किसी इशू से पूरे मुल्क को डाइवर्ट करना चाहती है, उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को उठा के ले आया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ना BJP इंटरेस्टेड है ना कोई और इंटरेस्टेड है, और जो उनका जो तसव्वुर है पूरा वो इसका बिल्कुल भी नहीं है कि जेंडर जस्ट लॉज होनी चाहिए।
अच्छा।
तसव्वुर ये है कि एक छड़ी हो जिससे आप लगातार ये बताते रहें कि देखो मुसलमान कितने बैठे हैं और किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है, कोई सिंसियरिटी इसमें किसी चीज में नहीं है। ये जब ये पूरा डिबेट शुरू हुआ तो BJP के बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि औरतों के लिए हम जेंडर जस्ट लॉस लेके आए, तो अपने आप में बड़ी मजाक लगता है।
फिर भी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तो चल ही रही है ना शबनम हाशमी साहिबा, तो आपको लगता है कि इसकी कोई जरूरत है?
देखिए, बराबरी के लॉज औरतों के लिए हो, जेंडर जस्ट लॉज हो, इक्वल लॉज हो, उसकी जरूरत है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी का मतलब इक्वालिटी बिल्कुल नहीं होता।
अच्छा।
और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री जहाँ पे 4,500 से ज्यादा कम्युनिटीज हो, जहाँ पे सैकड़ों लैंग्वेजेस बोली जाती हो, कस्टम्स हो, वहाँ यूनिफॉर्म तो कुछ भी नहीं है। इट्स हाईली डाइवर्स।
ठीक है,
रिफॉर्म करने की जरूरत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये पूछना चाहूंगा शबनम हाशमी साहिबा, अगर एक सेक्युलर यूनिफॉर्म कोड लागू हो जाता है तो मुसलमानों के ये तहफ़ुज़ात क्यों हैं कि इससे हिंदू पर्सनल लॉ लागू हो जाएगा?
नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कोई कहीं पे कोई वो ही नहीं है ना, कोई तसव्वुर ही नहीं है ना। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कह देते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? आप किस चीज को कह रहे हैं? कोई आपने क्या उसका ड्राफ्ट बनाया है? क्या आपने कोई भी ऐसी चीज की है या कोई सामने आप लेके आए हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है? ऐसा कुछ नहीं है, तसव्वुर भी नहीं, सिर्फ कहने के लिए है।
अच्छा।
और इसी वजह से ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, ये और कम्युनिटीज को भी यही लगता है, इंक्लूडिंग अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में एग्जांपल एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा है, जिसमें कोई भी दो कम्युनिटीज के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। तो क्या ये जो वोटरीज हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, क्या वो इसके लिए तैयार हैं कि वो हम उसको स्पेशल मैरिज एक्ट को ही शादी का एक तरीका मान लें, और जो कन्यादान होता है, जो फेरे होते हैं या जो निकाह होता है, उस सबको हम खत्म कर दें? क्या वो खुद तैयार हैं जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं? वो तैयार नहीं है। उनका तसव्वुर यही है कि जो हिंदू लॉज है वो सब पे हम लागू कर दें।
अच्छा।
जो जेंडर जस्ट कहीं से भी नहीं है।
अच्छा।
औरतों की इक्वालिटी तो उसमें कहीं है ही नहीं।
तो अगर शबनम हाशमी, ख्वातीन के हकूक, तीन तलाकों का मामला या बच्चों को गोद लेने की बात करें, तो अगर ऐसी रिफॉर्म्स हों तो इनका तो फायदा मुसलमानों को भी होगा ना, अगर ऐसा हो?
इनका फायदा सबको होगा। मेरा मानना है कि हमको जरूरत है इनेबलिंग लॉज बनाने की। देखिए, हमने इस बीच में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ आया, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें मुस्लिम औरतें नहीं जाती, बहुत सारी मुस्लिम औरतें हैं जो उसका इस्तेमाल करती हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है या डाउरी का सवाल होता है, उन लॉज में जाती हैं, लड़ती हैं, जीतती भी हैं। आपने एडॉप्शन की बात की, इसलिए मैं खास तौर से एडॉप्शन की बात करूं कि हमने बहुत अरसे से डिमांड की है कि एक स्पेशल एडॉप्शन एक्ट होना चाहिए। वो तो बहरहाल नहीं मिला, लेकिन 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने केस लड़ा था, उसमें ये हुआ कि अब कोई भी अडॉप्ट कर सकता है अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो पहले जो हालात थे उससे बेहतर हो गए। सोसाइटी में रिफॉर्म्स एक दिन में नहीं आते, जनरेशंस लगती हैं। आप एक जनरेशन को आप पढ़ाते हैं तो उसका असर आपको शायद एक जनरेशन या दो जनरेशन के बाद मिलता है। ये और हमारी बहुत पेट्रियार्कल, बहुत कंजर्वेटिव और बहुत कास्टिस्ट सोसाइटी है, बहुत कम्युनल सोसाइटी है। इसमें आप कोई जादू की छड़ी से कुछ सब कुछ चेंज कर देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि 21वीं सदी में जब हम बराबरी की बात कर रहे हैं, तो ये बराबरी का जो कंसेप्ट है, ये 21वीं सदी का कंसेप्ट है। इसको अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट में ढूंढेंगे तो किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। इसलिए हमको नया सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। उसी चीज को सिर्फ जिस वक्त लगे कि अब बहुत बुरे हालात है, चारों तरफ से गाली पड़ रही है, तो चलो ट्रिपल तलाक का मसला लेके आ जाओ। ट्रिपल तलाक एक मसला है और बहुत बड़ा मसला है, और ट्रिपल तलाक हिंदुस्तान में बहुत मुसलमानों के अंदर बहुत सारे अलग अलग फिरके हैं जो इसको नहीं मानते जिस एट वन टाइम। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमानों को जिस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि सब होमोजेनाइज्ड है, ऐसा नहीं है। बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, उसमें कुछ सेक्शंस हैं जो मानते हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो खुद ही नहीं मानते। तो जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है उसमें। लेकिन उसमें ये भी है कि ये 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने तो एक केस में इसको खत्म कर ही दिया, वो वैलिड ही नहीं है, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया। तो अब उसको सिर्फ इसलिए लटकाया जा रहा है कि एक मुद्दा सोसाइटी में बना रहे, इसलिए नहीं कि आप वाकई चाहते हैं बदलाव।
یہ تھیں معروف بھارتی وکیل اور انسانی حقوق کے علمبردار دہلی سے شبنم ہاشمی. سربین اختتام کو پہنچا. ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر غزن فرحیدر, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے اسٹیفنی کک. خبروں کا خلاصہ فرد جاوید سے.
اٹلی میں وزیر اعظم ماتیو رینٹسی نے آئین میں اصلاحات کے مجوزہ منصوبے کی عوامی ریفرینڈم میں ناکامی کے بعد وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے حملے کا نشانہ بننے والے پرل ہاربر کا دورہ کریں گے. وہ اس جگہ کا دورہ کرنے والے پہلے جاپانی وزیر اعظم ہیں. شام کے شہر حلب میں حکومتی افواج سخت لڑائی کے دوران مزید علاقے کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں. ادھر باغی فورسز نے الشار کے علاقے میں جھڑپوں کی تصدیق کی ہے. پاکستانی ماڈل قندیل بلوچ کے بھائی وسیم پر قتل کے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی گئی. وسیم نے قندیل بلوچ کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کا اعتراف کیا تھا. لیبیا کی حکومت نے نام نہاد دولت اسلامیہ کے آخری گڑھ سیرت پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.